ٹھکانہ ہے یہ, آ جائے سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پلانا ہے یہ, راہ پلانا
ہے مدنی مذاکرا, مدنی مذاکرا, مدنی مذاکرا,
نبیوں کے سردار مالک و مختار سب کے ہیں ہم خار.
یہاں آپ فیضان مدینہ کیوں آئے, کیا مل رہا ہے آپ کو؟
فیضان مدینہ میں آنے سے بہت سکون مل رہا ہے. میں پہلے بھی آ چکا ہوں, پچھلی بار بھی آیا تھا, اس میں بہت مزہ آیا. حضرت صاحب سے ہم نے سوالات بھی کیے تھے تو بہت مزہ آیا تھا. آج بھی ہم آئے تو بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں ہم. آپ لوگ سب آئیں ایک دفعہ, سب وزٹ کریں, انشاءاللہ آپ سب کو اچھا محسوس ہوگا.
سر میں ایک ہی الفاظ کہوں گا, وہ کل بھی زندہ باد تھے, وہ آج بھی زندہ باد ہیں, وہ ہمیشہ زندہ باد رہیں گے. امیر علیہ سنت, میں نے نیت یہ کی ہے کہ مدنی چینل جوائن کر لوں. میں اپنا سارا جو وہ فیلڈ ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, سرا ہی نہیں ہے, وہ سب کچھ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاؤں انشاءاللہ. انشاءاللہ جب جب مطلب اب تو دل ایسا ہے کہ بس گھر پہ سونے کا دل نہیں کرے گا, یہیں پر آ کے ٹائم گزارا جائے.
میں امیر علیہ سنت سے ملا, میری تو سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی. مجھے دیکھنا تھا, ٹی وی پہ دیکھتا تھا میں, ان کے بیانات سنتا تھا, لیکن میں سامنے سے گیا, سوال بھی کیا, انہوں نے بہت اچھے سے رسپانس بھی دیا. مجھے اتنا اچھا لگا میں رات کو سو نہیں پایا, پھر گھر آ کے خوشی سے سو آیا پوری رات میں, جاگتا رہا میں. میں چاہ رہا ہوں کہ اب روزانہ آتا رہوں گا, ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 45 منٹ, جتنا لگے گا میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. میں شوبز والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پر, ایک دفعہ وزٹ کر رہے ہیں, ایک دفعہ انہوں نے وزٹ کر لیا تو وہ بار بار آئیں گے.
امیر علیہ سنت کے بیانات میں مدنی چینل پر لائیو سنتا رہتا تھا, میرے دل میں بہت تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی فیضان مدینہ میں جاؤں اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بیٹھوں, ان کا مدنی مذاکرہ سنوں. تو بہت اچھا لگا, اور امیر علیہ سنت کی عادات ماشاءاللہ سن کر بہت دل خوش ہوا. انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے اس مرکز میں آتے رہیں گے, مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے ناظرین کو یہ میرا میسج ہے کہ تمام دنیا کے جو ہمارے نشاور کام اور جو بھی فضول کام, ان کو چھوڑ کر ہمیں فیضان مدینہ میں آنا چاہیے, یہی ہماری دنیا اور آخرت ہے.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبی, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دوستو, 44 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 11ویں رات ہے, اور ماہانہ 11ویں شریف بھی آج 11ویں شریف کی نسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, نیت المؤمن خیر من عملی, مسلمان کی نیت اس عمل سے بہتر ہے. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیں, چاہے تو یاربی میں معنی پر نظر رکھتے ہوئے, دل میں جب نیت ہے تو زبان سے بھی کہہ لیں. اس کے معنی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر جائیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تو اب یہ آپ پی نہیں سکتے آپ مسجد میں. کھانے کی ضرورت پیش آ گئی, افطار کی ضرورت پیش آ گئی, تو اب نیت نہیں کی تھی, یاد آیا آپ نیت کر لیں احتکاف کی, اب بھلے احتکاف وہ کر لیں افطار وغیرہ. یہ ذہن میں رہے کہ کھانے پینے کے لیے اگر نیت کریں گے ثواب نہیں ملے گا احتکاف کا. اللہ کی رضا کے لیے یا ثواب کے لیے آپ نیت کریں نا احتکاف کی, میں ثواب کے لیے نیت کرتا ہوں احتکاف کی, تو پھر یہ کہ آپ کو ثواب ملے گا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ احتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں, اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اب بے شک کھائیں پیئیں تار کر لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا, اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے مائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جلوس میلاد میں جو لنگر مٹھائیاں یا کھانے کی چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں تو اس کی طرف ہاتھ بڑھانا کہ مجھے دے دو, تو یہ کیا سوال کے ذمہ میں آئے گا؟ اور دوسرا یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا جلوس میلاد کے شرکاء کو اور دیگر قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس دن دینی کتابیں رسائل وغیرہ بھی بطور نیاز دے سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ, جب لوگ بانٹ رہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا مجھے دے دو, آئے تو یہ سوال, لیکن یہ ناجائز سوال نہیں ہے, جائز ہے کہ بانٹ ہی رہے ہیں, نہ معیوب ہے اس میں کوئی عیب ہے. اور دینی رسائل, دینی کتب, دینی لٹریچر بانٹنا بھی اچھا ہے, نیاز کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. اصل عرفن تو نیاز اسی کو کہتے ہیں جو ہم کھانا پکا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں, تاہم یہ کہ مقصود ایصال ثواب, تو ایصال ثواب کے لیے رسالے کتابیں وغیرہ بھی بانٹی جا سکتی, چیرنی بھی تو بانٹتے ہیں لوگ, بہت ساری چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں ایصال ثواب کے لیے, لیکن اس میں یہ کہ رف کوالٹی بہت ملے گی, سیزن ہے نا اس لیے دیکھ بھال کے, اب پیکٹ تو خوبصورت ہی ہوتا ہے, اچھی چیزیں ہوں کم, اب کوانٹیٹی نہ دیں گے کوالٹی دیکھیں, اچھی کوالٹی کی چیز دیں گے انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا, پہلے کم لوگوں کو بانٹیں اچھی اچھی چیزیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سيدي أمير أهل السنة, عندي سؤال, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله حتى تتورم قدماه الشريفتان ويقول أفلا أكون عبدا شكورا, كيف نقلد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مقام الشكر من دون مشقة؟
سوال یہ کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت فرماتے تھے تو اس کثرت سے عبادت فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا, تو ہم کس طرح عبادت کریں اور عبادت کے ذریعے اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت عبادت کرتے, رات رات بھر, رات کا اکثر حصہ نوافل, کھڑے رہنا, طویل قیام کرنا, یہاں تک کہ بعض اوقات پاؤں پر آپ کے سوجن آ جاتی, سوائلنگ آ جاتی, آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا اللہ پاک نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف نہیں فرما دیے, ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یعنی یہ میرے مجھے میری بخشش میں یا مغفرت میں جنت میں جانے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, اللہ کا حبیب ہوں, لیکن یہ کہ جب اللہ کے حبیب نے اللہ پاک نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, سب سے افضل مخلوقات میں مجھے سب سے افضل بنایا, یہ الفاظ نہیں فرمائے سرکار نے, میں اپنے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا جب نوازا گیا تو میں کیا اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, جہاں مطلب یہ کہ کوئی یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ اگر ہم مطلب کوئی نمازیں پڑھیں یا کچھ کریں, بات بولتے ہیں نا کہ بھئی اتنا بس کافی ہے کر لیا, بس جی وہ اجتماع میں آئیے بس یار ہم نماز پڑھتے ہیں پانچ ٹائم کے اللہ اللہ کرتے ہیں, ہم یہی کافی ہے. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر اللہ پاک کے انعامات زیادہ ہیں, آپ جن کو بھی دیکھیں, انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی اللہ کے انعامات کثیر, ان کی عبادتیں بھی کثیر زیادہ, صحابہ کرام کی ایک سے ایک عبادت کے واقعات ہیں, اسی طرح اولیاء کرام کی عبادتیں ریاضتیں بھی مطلب کثیر تعداد میں منقول ہیں. یوں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن پر انعامات اللہ کی رحمتوں کے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اس لیے ہمیں تو اللہ پاک نے ظاہر ہے سرکار کے صدقے بہت ساری نعمتیں دی, اور سب سے بڑی نعمت ہمیں ایمان کی دی اور اپنے محبوب کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا. اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم ہر سانس اگر شکر میں گزاریں تب بھی کم ہے. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. دل تم پہ فدا, جان حسن تم پہ فدا ہو. اس سرکار کے بارگاہ میں مولانا حسن زاہ خان صاحب کا یہ کلام کا مقطع ہے. دیکھیں اتنے احسانات ہیں جس کی جن کا شمار نہیں ہو سکتا.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرنا چاہو, گننا چاہو, تو انہیں شمار نہیں کر سکتے.
اتنی نعمتیں, یعنی سچی بات ہے ہر سانس میں دو نعمتیں, دو دفعہ ہر سانس کا شکر ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ سانس لیا, یہ شکر. سانس نہ لے پاتے تو پھر ایکسپائر ہو جاتے, انتقال ہو جاتا. سانس نکلا باہر, یہ بھی مقام شکر کیا. ہوا اندر جائے پھر رک جائے تو بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. آنکھ, کان, ناک, دانت, بال, رواں رواں, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. سب میں وہ حکمتیں ہیں کہ اگر ایک بھی نعمت اس سے کم ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے. پانی نعمت ہے, نمک نعمت ہے, نمک کے بغیر کھانے کا لطف نہیں ہو. نمک کم ہو جائے تو بلڈ پریشر لو ہو جائے. کیوں مطلب ہر چیز نعمت ہے. تو ہم جتنی اللہ پاک کی عبادت کریں اتنی کم ہے. کم از کم فرائض تو پڑھیں, تو فرائض سے بھی کوتاہیاں ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ عز و جل, مسلمز all over the world celebrate the milad, the maulud of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. My question to Amir Ahle Sunnat is, what was the atmosphere, what was the mahol when the Prophet sallallahu alayhi wasallam was born in Makkah? How did people react to the birth of the best of creation sallallahu alayhi wasallam?
Makkah mukarrama mein to Bibi Amina radhiyallahu anha ke makan e ali shan par to Allah ke وہ انوار و تجلیات برسے ہیں کہ سبحان اللہ. تو بارہ ربیع الاول شریف کو اللہ پاک کے نور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. چاہے ایران کسرا کا محل جو تھا اس پر زلزلہ آیا, 14 کنگورے گر گئے. ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا, آگ جل رہی تھی 1000 سال سے, جس کی یہ پوجا کرتے ہیں پارسی لوگ, وہ آتش کدا وہ بجھ گیا. دریا ساوا دریا کا نام ہے, وہ خشک ہو گیا. اور کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. تیری آمد ٹھیک بیت اللہ مجرے ہو چکا, تیری آمد ٹھیک بیت اللہ مجرے ہو چکا, تیری حیبت ٹھیک ہر بت تھر تھرا کر گر گیا, تیری حیبت ٹھیک ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کی شب تھی تو اس وقت تو کافی معجزات کا زور ہوا, اور یعنی کہ غیر مسلموں نے بھی بعض اوقات خوشیوں کے مظاہرے کیے تھے. جیسے کہ ابو لہب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا تھا, وہ جب مر گیا اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی. پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے, کیونکہ میں نے صویبہ ڈونڈی کو آزاد کیا تھا. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اشارے کا مطلب یہ کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی مصنف عبد الرزاق جلد 9 پیج نمبر 9 حدیث نمبر 6661 اور عمدۃ القاری جلد 14 پیج نمبر 44 تحت الحدیث 5101. اس کے بعد کہتے ہیں سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں. یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا, جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی صویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا, اس کو یہ بدلہ ملا, تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت تو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں اور آلاتے موسیقی سے پاک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کس کتاب نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟
ساری کتابیں جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جائیں, سبحان اللہ, اس میں تو مطلب ہے کہ غم جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے, وہ خوشی ہی خوشی ہے. جب میں ہوں مستند کتابیں, اسی بے شمار کتابیں اور علماء کرام لکھتے ہی چلے آ رہے ہیں, تاہم ان میں ایک نام شفا شریف زیادہ مشہور ہے. اس میں اتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ مبارک خوبیوں کا بیان ہے کہ سبحان اللہ, بہت کم کتابیں شاید اتنی مطلب یعنی کہ پر اثر ہوں. الحمدللہ ہمارے یہاں مدنی چینل پر بھی مفتی احسان صاحب نے اس کا باقاعدہ نے بالاستیاب درس بھی دیا ہے, اس کو درس پورا کیا, یا ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی ہر کتاب عمدہ اور آپ کی شان میں پڑھی جانے والی ہر نعت عمدہ, جو بھی شریعت کے مطابق ہو وہ سب عمدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام مہران خان نیازی ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟
دفن کرنے کے بعد مٹی جمانے کے لیے پانی جو ڈالا جاتا ہے تو سنت سے ثابت. باقی ہمارے یہاں عاشورے کے ٹائم پہ یا ویسے فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو رسمی طور پہ پانی ڈالتے ہیں, ڈلواتے ہیں, بلاتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. یہ جبکہ ضرورت نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے کہ پانی کا اسراف ہے, فضول ہے. ہاں ضرورت ہے کہ مٹی منتشر ہو جائے گی, بکھر رہی ہے مٹی, تو اس کو جمانے کے لیے پانی ڈالا. یا پودے ہیں اور پلانا بھی پودے کو مقصود ہے, پانی وہ رسم مقصود نہیں ہے, تو پودے کو پانی پلانا جائز ہے جبکہ اس کی پانی کی اس کو ضرورت ہو, کیونکہ ضرورت سے زیادہ پانی بھی پودے کو مطلب سڑا دے گا. صرف ضرورت کے وقت پانی ڈال سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ڈال سکتے کہ ضائع ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی واصحابہ وبارک وسلم.
جان اور مال کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں.
جب بھی گھر سے نکلے نا ایک تو دعا پڑھ لیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, انشاءاللہ حفاظت رہے گی جان و مال کی, دین و ایمان کی بھی حفاظت رہے گی, شیطان سے حفاظت ہوگی, تو شیطان جو نقصانات کرتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی. یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے. مزید یہ کہ دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 بار 49 ٹائم پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی. رقم اور ہر قسم کی چیز کے لین دین یعنی لینے اور دینے سے پہلے یا ذل جلال والاکرام 21 بار 21 ٹائم پڑھنے کی جو عادت بنا لیں گے وہ انشاءاللہ الکریم اس معاملے میں نقصانات سے بچیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سر ایک بندہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے, اس کا جو ہے عمرہ حج ہو سکتا ہے؟
جو حج کیے بغیر فوت ہو گیا اس پر حج فرض تھا, تو اب اگر اس نے وصیت نہیں کی تب بھی اگر اولاد اس کی طرف سے حج کر دے تو یہ اولاد کی طرف سے ایک احسان ہوگا اپنے فوت شدہ والد یا والدہ پر, لیکن اب چونکہ وصیت نہیں کی اور اس پر مطلب نہ اس نے مال دیا کہ اس مال سے میرا مال ہے اور اس میں سے مجھے حج بدل کروا دینا, تب تو کسی پر ظاہر واجب نہیں ہوگا, یہ کر دینا چاہیے اولاد کو اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج بدل. اللہ سے امید رکھنی چاہیے, فرض تو نہیں ادا ہوگا نا, فرض ادا نہیں ہوگا کہ انہوں نے وصیت نہیں کی, تاہم یہ کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے ہو سکتا ہے اللہ پاک کرم فرما دے. جس پر حج فرض ہو اس کو حج کرنا چاہیے. ایک تعداد تجربہ ہو رہا ہے کہ جن کے پاس کثیر بہت سارا مال ہے مالدار لوگ ہیں حج نہیں کرتے, معلومات جب بات ہوتی ہے نا پتا چلتا ہے کہ ابھی حج کیا نہیں ہے, عمرہ کرتے ہیں بس عمرے میں آسانی حج میں تھوڑا آزمائش. وہ دور تھا کہ قافلے چلتے تھے اور راستے میں بعض حجاج فوت ہو جاتے تھے, سفر کی سختیاں ڈاکوں کے حملے گھوڑے اونٹ بیماریاں ان ہسپتال کچھ بھی نہیں راستے میں, کیوں مطلب ہے کہ پھر بھی حج کرتے تھے لوگ. اب اتنی سہولت کے ہوائی جہاز میں بیٹھے پھر سے اڑے, نہ ڈاکو کا خطرہ نہ بیماری کا کوئی ایسا خاص مسئلہ, 3-4 گھنٹے کا تو سفر ہے, کراچی سے 3.5-4 گھنٹے میں جدہ شریف پہنچ جاتے ہیں ہوائی جہاز میں, اب میکسیمم 4 لے لو 4 گھنٹے, تو نہیں کرتے لوگ حج اور اتنی آسانی اتنی سہولت ایئر کنڈیشنڈ ایئرپورٹ سے گزر کر ایئر کنڈیشنڈ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر, اور جدہ ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے اس میں اتر کر پھر ہر جگہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ایئر کنڈیشنر, یہ سہولتیں ہو گئی ہیں. لیکن کیا جتنی سہولت بڑھ گئی اتنی میرا اندازہ روحانیت کم ہو گئی ہے, پہلے کے لوگ تھے بس انہوں نے حج کیے, تاہم یہ کہ اتنی سہولت کے بعد بھی ان پر حج فرض نہیں وہ ادا نہیں کرتے, تو یاد رکھے کہ جن پر حج فرض ہے اور وہ بلا وجہ کہ وجہ ہو تو پھر فرض نہیں ہوتی نا, حج فرض ہے اور وہ خامہ کا حج نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے یہ وعید ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے کرسچن ہو کر نصرانی ہو کر مرے, بہت خطرناک معاملہ ہے, ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے جن پر فرض ہے وہ پہلی فرصت میں فرصت تو نکالنی پڑے گی, لوگ تو بولتے ہیں مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے, بےچارے مر ہی جاتے ہیں بچے گا کون, تو اس لیے وہ ٹائم نکالیں, نکالنا ہی پڑے گا. اور اسی سال بالکل اپنا ذہن بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے حج کرنا ہے کیونکہ فرض ہے, اس سے مراد یہی ہے کہ فرض رہے تو حج فرض ادا کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کو مغرب کے بعد یاد کرنے اور ان کا ذکر کرنے سے ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرما دیں اور میرے والدین اور میری مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔
اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ ہمارے سب سے بڑے بزرگ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو اعلی حضرت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ تو ہم مغرب کے بعد تو آقا کو یاد کرتے ہیں، کیسے؟ مغرب کا درچی تو پڑھتے ہیں، کچھ تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو یہ بس عوامی باتیں ہیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ اپنے بڑوں کا عیسال ثواب، آج ماہانہ گیارہویں شریف تھی، ہم نے مغرب کے بعد غسپا کا عیسال ثواب کیا، تو ان کا تذکرہ تو ہوا، ان کے لیے تعلق سے مدنی پھول بھی دیے میں نے۔ بالکل، یہ حالانکہ وفات ظاہری ہو چکی ہے اس وقت کی، یاد تو کیا نا ہم نے، ذکر بھی کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
آپ نے حج کے تعلق سے جو اس وقت ارشاد فرمایا، اب اس میں ایک ذہن میں بات یہ آ رہی ہے کہ کسی کے متعلق اگر یہ حسن ظن ہو کہ یار اس کے پاس اتنا ہے یا اس کے ایسے معاملات ہیں کہ یہ اس پر حج تو فرض ہوگا، تو کیا اس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا حج ادا کر لیا ہے یا اس کے تعلق سے؟ کیونکہ اس میں پھر اگر اس نے نہیں کیا اور اس پر حج فرض ہے، تو پھر تو اس میں کیا رہنمائی کیا ہوگی؟
اس میں ایسا ہے کہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ اچھا، اب اس پر اس نے کہا کہ ہاں مجھ پر حج فرض ہے، میں نے حج نہیں کیا ابھی تک، اس کو گناہگار ہم تھوڑی کہیں گے۔ کب فرض ہوا یہ کہ اب پتا چل جاتا کہ نہیں کیا، اب اس کی ترغیب، اب تو کر لو، اب کر ہی لو، سمجھانے میں حرج نہیں ہے اس میں۔
جی، حج کراؤ، تحریک چلانی پڑے گی۔
ہاں چلاؤ چلاؤ یار،
حج
بڑے بڑے مالدار،
بڑے بڑے،
میں نے ایک دو پارٹیاں تو مجھے یاد ہیں جن کو میں نے ترغیب دلائی، کروڑوں پتی لوگ حج کیا انہوں نے، تو کچھ سمجھانے والا ہی نہیں ہے بےچاروں کو کہ حج بھی فرض ہے۔ یہ اس طرح کے اس میں آتے نہیں ہیں نا اجتماعات میں، نہ علماء سے ان کے کوئی رابطے ہوتے ہیں جو ان کو حج کی ترغیب ملے، تو رات دن ہائے مال ہوئے مال، یا مولا کرنا سیکھیں گے تو حج بھی سمجھ آئے گی نا، مال وال کر رہے ہوتے۔
میں بھی حضور ایک دسترخوان پہ تھا، تقریباً چند لوگوں میں سے پانچ ایسے تھے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے تھے کہ ان پر، تو وہ حج کا ہی ذکر چلا، وہ ماشاءاللہ موسم حج بھی چل رہا تھا، تو مجھے یاد پڑتا کسی نے بھی حج نہیں کیا تھا۔ اچھا، سب پر ان کے حساب سے حج فرض تھا، تو ان میں سے پھر انہوں نے نیت کر لی اور پھر شاید بعض گئے اور بعضوں کو موقع نہیں مل سکا، یا فارم وغیرہ کی ڈیٹ نکل وغیرہ، تو ایسا لگا ہے کہ
جی جی، میں نے تو چند ایک کو بلکہ کئی ایک کو کہہ سکتا ہوں حج کی ترغیب دی ہے، لیکن دو مجھے یاد ہیں میں نے کہا جو حج کیا جنہوں نے، ان میں سے ایک کی تو ملاقات بھی مجھے یاد ہے، غالباً ملاقات ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں۔
جس طرح ہم زکوٰۃ دینے پر زور دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اپنی ادا کیا کریں، فطرہ اپنا دیا کریں، نماز وقت پر ادا کیا کریں، روزے رکھا کریں، اسی طرح ہمیں حج کرنے کے تعلق سے بھی یہ اللہ ہمیں توفیق دے تو تحریک چلے نا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کئی ایسے عاشقان رسول جن حج شاید فرض ہو اور تو وہ ان کا ذہن بن جائے کہ ہم حج کر لینا چاہیے۔
جتنے ائمہ کرام ہیں، مسجدوں کے امام، خطیب صاحبان اور دیگر وائزین، مقررین، علماء، خطبہ،
ماشاءاللہ،
اگر یہ تحریک چلا دے نا،
ہاں ہاں ہاں،
حج کراؤ تحریک جاری رہے گی، وہ سب اپنے اپنے بیانات میں یہ سمجھاتے رہے ہیں حج فرض ہے، اس کے یہ یہ فضائل ہیں، نہ کرنے کے یہ یہ نقصانات ہیں، یہ یہ عذابات ہیں، یہ سمجھانا شروع کر دیں گے نا، تو اللہ کرے گا تو
مدینہ،
کوئی محروم مدینہ نہیں رہے گا، محروم دیدار مدینہ نہیں رہے گا، تو اللہ کرے گا۔ ہمارے کو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہزاروں علماء، خطبہ، الحمدللہ اگر ان تک یہ میری درخواست پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ یہ میری درخواست کو رد نہیں کریں گے۔
بابا، حج کے تعلق سے لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جیسے سرکاری اسکیم آئی تو بہت سارے لوگ اس میں ٹرائی کرتے ہیں، قرآن اندازی میں نام نہیں آتا، پھر وہ خاموش ہو کر بڑھ جاتے ہیں۔ اس سال بھی یہ صورتحال تھی کہ سرکاری اسکیموں میں سب کے نام تو نہیں آئے، لیکن دوسرا آپشن موجود تھا پرائیویٹ کاروان کے ذریعے جانے کا. پرائیویٹ کاروانوں میں سیٹیں بہت خالی تھیں اور بہت سارے کاروانوں نے تو آخر میں بڑے سستے سستے پیکج بھیجے, یعنی پچھلی دفعہ 11 لاکھ روپے کا ایوریج پیکج تھا, لیکن آخری وقت میں 7 لاکھ 6 لاکھ میں بھی انہوں نے پیکج بھیجے کیونکہ لوگ ہی نہیں تھے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس سرکاری اسکیم میں ہم نے فارم بھر دیا اور کوئی اندازے نہیں ہوئی تو بس اب ذمہ اتر گیا ہمارا.
یہ تو آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے تعلق سے فرمایا, دیگر ایسے کئی ممالک ہیں اس میں ہونڈا اسپورٹ آپ کو ویزا مل جائے گا, آج کر لو. ایسا نہیں ہماری طرح, کیونکہ مسلمانوں کو ملک ہے تو یہاں بڑا مطلب رش ہوتا ہے حج کرنے والوں میں, اس لیے یہ اپنے ڈرو نکلتا ہے اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. پھر حج پیکیجز یہ کاروان والے جو کرتے ہیں, تو اس میں مالدار لوگ بھی جا سکتے ہیں, 8-8 دن کا بھی پیکیج ہوتا ہے. تو دیگر ممالک میں فرق ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ بعض جگہ تو بہت ہی آسان ہے کہ گیا ویزا مل گیا, بعض جگہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ سختیاں ہیں. جیسے انڈونیشیا والے بتاتے ہیں کہ انڈونیشیا کا پتہ چلا ہے کہ انڈونیشیا میں کیونکہ مسلمان نے دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی غالباً انڈونیشیا میں, سب سے بڑا ملک ہے اور جزائر پر مشتمل ہے. کسی دور میں ہم سوچتے تھے کہ انڈونیشیا اتنا بڑا ملک ہے, ہم وہاں کیسے اپنا لینگویج پرابلم یہ وہ کیسے وہاں پہنچے اور کیسے پتا چلے کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیا ان کا مطلب انداز زندگی دینی اعتبار سے وہ مسلکن کیا ہے. اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ ہم انڈونیشیا بھی پہنچے, ہمارے اسلامی بھائی پہنچے مبلغین, اب تو وہاں ماشاءاللہ مبلغین وہاں ہجرت کر کے بھی پہنچ گئے, رہ رہے ہیں. قافلہ اس بار بھی ابھی 7 دن کا ترویج اجتماع ہوا تو انڈونیشیا کا قافلہ بھی آیا ہوا, ہو سکتا ہے اب بھی ہو مطلب انڈونیشین ہم کہیں موجود ہوں. اور الحمدللہ اس طرح اب انڈونیشیا کا بھی پتا چلا کہ عاشقان رسول کی وہاں دھوم دھام ہے, جس طرح ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور نیاز کرتے ہیں, تو یہی مسئلے کے اہل سنت انڈونیشیا میں پیر خانے آستانے مشائخ مریدی پیری مریدی سب وہاں ہیں الحمدللہ, اور دیوانگی بھی ہے ان میں الحمدللہ. تو وہاں پر بہت پہلے انٹری کروانی پڑتی ہے, وہ حج کے لیے مطلب فارم وغیرہ بھرنا پڑتا ہے, 20-20 سال 25-25 سال میں باری آتی ہے وہاں. اچھا تو وہاں بھی پھر پیکیجز بھی ہیں, وہاں بھی جلدی اگر حج کرنا ہے تو یہ, تو ہم جو درمیانہ آدمی ہو یا درمیانہ یا پھر یہ کہ وہی کہ زیادہ جذبہ نہ ہو تو وہ اس پیکج پر اعتماد کرتا ہوگا. اب 20-30 سال کے بعد تو کیا ہوگا پتا نہیں, حج تو جوانی میں کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ یہ ہمارے یہاں بھی بوڑھوں کا رجحان بہت تھا, یہ دعوت اسلامی کے بعد جوانوں کی تعداد بڑی ہے تو میں نے اندازہ لگایا, تو بہت پہلے سے بھی حاضریاں دی ہیں نا, تو بڈھے بڈھے پاکستانی ہوتے تھے الحمدللہ, جوانوں کی تو ریل پیل ہو گئی ہے اللہ کی رحمت سے. تاہم یہ کہ جس کو 20-25 سال جہاں لگتے ہیں اور اگر اور پیکیجز موجود ہیں کم مدت والے اور پیسے ہیں حج فرض ہے, تو وہ پیکیج لے کر بھی ان کو حج کرنا ہوگا.
اب میں نے میڈیا رپورٹس میں یہ پڑھا تھا کہ انڈونیشیا میں اصل میں ایک ڈفرنٹ نظام یہ بنایا گیا ہے کہ جو لو انکم والے لوگ ہیں جن کے پاس ایک مشت 8-10 لاکھ جمع نہیں ہو سکتے, ان کے لیے اس طرح کا نظام بنایا ہے کہ جس طرح بی سی ڈالی جاتی ہے تھوڑے تھوڑے رقم وہ حج کے لیے جمع کرتے رہیں, تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے ان کی.
اچھا اگر یک مشت پیسے دے دے تو سیم اسی سال جا سکتا ہے, وہی پھر ڈرا ہوتا ہوگا کیوں, حج کی تو بہت حج کا رجحان بہت ہے, حج میں انڈونیشیا کے تو اتنے قافلے ہوتے ہیں اتنے قافلے ہوتے ہیں کہ مخصوص قد یہ مخصوص ٹوپیاں مخصوص ان کے لباس یہ پہچانے جاتے ہیں انڈونیشیا, شرافت بھی ہوتی ہے, اچھے لوگ ہوتے ہیں نرم نرم لوگ ہوتے ہیں.
حج کراؤ تحریک
جاری رہے گی
انشاءاللہ.
یا خدا حج کو
خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے. فیصل بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے مرحومین کی قبروں پر جشن ولادت کے جھنڈے اور جھنڈیاں وغیرہ لگا سکتے ہیں؟
یہ سوال کل بھی ہوا تھا. جہاں لوگوں کا گزر بسر گزر ہوتا ہو چاہے کہ مطلب رونق ہوتی ہو نا تو وہاں تو جھنڈے بھی لگا سکتے ہیں بتیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں لیکن قبروں کی زینت چتوں
یعنی قبریں جو ہیں وہ زینت کی جگہ نہیں ہے. صرف جو علماء ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے قبور کو چادر چڑھانے اور دیگر جو زینت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی اجازت دی گئی ہے, قبہ بنانے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن جو عوام کی قبریں ہیں وہ سادہ رکھی جائیں گی, زینت کی جگہ نہیں ہے. تو یہاں جھنڈے سے جو مقصود ہے ایک تو زینت ہے اور پھر محل اس کا یہاں پر نہیں ہے.
محل
یعنی جو جگہ ہے جھنڈا عام طور پر جو ہے وہ بندہ مکانوں پہ لگاتا ہے, دکانوں پہ لگاتا ہے, گاڑی پہ لگاتا ہے, تو یاد منانا بھی یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو پتا چلے جھنڈا ایک علم. جھنڈے کو عربی میں علم بولتے ہیں, نشانی بولتے ہیں, یعنی جھنڈا یاد دلاتا ہے کہ ماہ ربیع الاول ہے, ماہ مولد شریف ہے. تو یوں جو آبادی کی جگہ ہیں جھنڈے وہاں لگائے جاتے ہیں.
مزارات پر منع نہیں کیا, مزارات اولیاء پر جو روشنائی کی جاتی ہے, لائٹنگ کی جاتی ہے اور مطلب چادر چڑھائی جاتی ہے, چراغ روشن کیا جاتا ہے, تو یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, متوجہ کرنے کے لیے. ورنہ صاحب مزار کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, ان کو کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوتا. ان مانو کر جیسے ہم پھول ڈالتے ہیں نا مزار پر, اس سے صاحب مزار کو فائدہ ہوتا ہے کہ پھول جب تک تر رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, اس سے ان کو انس حاصل ہوتا ہے, ان کو فائدہ ہوتا ہے, نفع ہوتا ہے. ورنہ یہ کہ یہ بتیاں اور یہ لوگوں کو بلانے کے لیے گنبد بنانا, یہ لوگ آئیں, یا عمارت بنانا تاکہ اس کے سائے میں بیٹھ کر تلاوت کریں, عبادت کریں. عوام الناس کے قبروں پر اس طرح کی عمارتیں بنانا بھی منع ہے. البتہ یہ کہ اگر کوئی چھت وغیرہ اس لیے ڈالی ہے کہ خاندان والے آئیں گے, دوست احباب آئیں گے اور دھوپ میں سائے کے لیے بیٹھیں گے تو تلاوت کریں گے, یاسین شریف پڑھیں گے, تو مقصد ہو کوئی. صرف بے مقصد مطلب ایسا کچھ نہیں کرنا ہے.
بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں عوام میں. ایک بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ قبرستان پہ جائیں گے تو اگربتی جا کے سلگائیں گے. آگ کو ویسے بھی قبر کے پاس لے جانا اچھا شگن نہیں ہے, اور وہاں جو ہے وہ کوئی محل بھی نہیں ہوتا, یعنی موقع بھی نہیں ہوتا. یعنی ایسا ہے کہ حاضرین کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے اگر اگربتی لگائی ہے اور مقصد ہے حاضرین کو خوشبو پہنچانا تو پھر ایک اچھا موقع موجود ہے. لیکن عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا, لوگ لگا کر چھوڑ کر چلے آتے ہیں, اور حاضرین کو خوشبو پہنچانا نیت بھی نہیں ہوتی, بس قبر پر لگانی ہے, قبر کو فائدہ پہنچے گا, یہ نیت ہوتی ہے, تو یہ نیت درست نہیں ہے.
اسلامی بہن کا سوال ہے, یہ پوچھ رہی ہے کہ بلی اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟
بلی ہو یا بندہ ہو, نمازی کے آگے سے گزر جائے گا, نمازی کی نماز میں فرق نہیں پڑتا, حکم گزرنے والے پر لگے گا جو لگے گا. تو بلی مکلف نہیں ہے, اس کو ظاہر ہے کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. البتہ پڑھنا اس جگہ پر نماز چاہیے کسی آڑ میں تاکہ کم از کم لوگ وہاں سے نہ گزرے, بچ جائیں گناہ سے, ورنہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تو گزر جاتے ہیں بعض لوگ. ہمارے تو اب بھی اہتمام کوشش ہے, ماحول ہے اس طرح کا, لوگ نمازی کے آگے سے کم گزرتے. بعض ملکوں میں تو بالکل بلا تکلف لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حرمین طیبین میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں, بلا تکلف گزر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی. اب خیر مسجدیں تو بہت ان کی توسیع ہو گئی ہے, مسجد نبوی شریف کی, مسجد الحرام کی, اور اب یہ مسجد کبیر اس کو قرار دے دیا گیا ہے. مسجد کبیر جو ہوتی ہے نا وہ میدان کا حکم
کی ہے. جیسے میدان میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو جہاں تک سجدے میں اس کی نظر سجدے کی جگہ پر ڈالے نماز میں قیام میں اور نظر کچھ نہ کچھ آگے بڑھتی ہے, جہاں تک نظر پہنچتی ہے اس کی حد, اس کے بعد سے گزر سکتے ہیں میدان میں یا جو مسجد کبیر ہے میدان کے حکم میں ہے اس میں مطلب ادھر سے اتنی دور سے گزر سکتے ہیں. اچھا اب نظر کی حد دو صفوں تک اپنی صف سے لے کر مزید دو صفے ہے نا, تو یوں تین صفوں تک اپنی جو صف میں کھڑا ہے اس سے لے کر تین صفوں تک علماء نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ نظر اتنی جاتی ہے, تین صفوں کے بعد سے گزر سکتے ہیں. البتہ دوران طواف نمازی کے آگے سے یہ قید نہیں ہے, بلا تکلف گزر سکتے ہیں طواف کرتے ہوئے. اس کے علاوہ طواف سے فارغ آخری استلام کر لیا, اب پلٹے اب بڑا مشکل ہو, اب نمازی آگے سے گزر نہیں سکتے, آپ کا طواف تو پورا ہو گیا. وہاں لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں اس لیے وہ اس میں ایک ہم لوگ اس طرح احتیاط کرتے رہے ہیں رش کے موقع پر, آخری پھیرا جو ہے نا ہم تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں. دوران طواف بھلے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تو طواف کے دوران آخری پھیرے میں تو گزرتے رہتے ہیں نمازیوں کے آگے, گزرتے 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 جتنا ہو سکتا ہے وہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں تاکہ وہ آخری تر استلام جب کر لیتے ہیں حجر اسود کا تو اب یہ کہ پیچھے نمازی ہمیں نہ ملے اور ہم مطلب ہے کہ ورنہ وہ انتظار کرنا پڑتا تھا, گزرنا تو ہے ہی نہیں نمازی آگے سے, تو یہ کہ اس سے تھوڑا سہولت ہو جاتی ہے. ایک تجربے کی بات عرض کی میں نے, اس پر آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو جو جاتے رہتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ نمازی آگے ہی کیڑا نہیں کر رہا, اپنا طواف میں بھی نہیں کر رہا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے نا. طواف میں تو ویسے ہی چہرہ جو ہے یہ اس طرف رہے گا, کعبہ لیفٹ سائڈ رہے گا, بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا تو ویسے ہی مکروہ ہے طواف میں, پریشان نظری اس کو بولتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, معجزہ مصطفیٰ. سبحان اللہ, جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. سیاستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3640 میں صحابی رسول حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سرداران قریش کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے. جب ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے تو اس میں موجود بحیرہ نامی راہب یعنی عبادت کرنے والا اپنی عبادت گاہ سے نکل کر اس قافلے کے پاس آیا. حالانکہ اس سے پہلے جو قافلہ آتا وہ ان کے پاس نہ آتا تھا اور نہ اس قافلے کی طرف توجہ کرتا, مگر اب کی بار خود آیا اور لوگوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھام کر عرض کرنے لگا, ھذا سید العالمین, ھذا رسول رب العالمین, یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. یعنی یہ تمام جہان کے سردار ہیں, یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں, اللہ پاک انہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا. سردار نے قریش نے کہا, تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ کہنے لگا, جب تم اس وادی سے آگے بڑھے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں گرا ہوا نہ ہو, اور وہ نبی کے سوا دوسروں کو سجدہ نہیں کرتے, اور میں انہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت کے ذریعے پہچانتا ہوں, جو ان کے مبارک کندھوں کے نیچے سیب کی طرح ہے. پھر وہ راہب واپس گیا اور قافلے کے لیے کھانا لایا. اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف فرما نہ تھے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص کو بھیجا, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مبارک بادل ایک بادل سر مبارک پر سایہ کیے ہوئے تھا. راہب بولا وہ دیکھو بادل ان پر سایہ کیے ہوئے, اور جو قوم تھی اس نے پہلے ہی درخت کا سایہ گھیر لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں درخت کے نیچے جگہ نہ پائی تو دھوپ میں تشریف فرما ہو گئے, فوراً ایک درخت کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک آیا. راہب کہنے لگا وہ دیکھو درخت یعنی ٹری کا سایہ ان کی طرف جھکتا ہے. سبحان اللہ, مبارک بد نصیبوں کو, مبارک ہو غریبوں کو, جہاں میں بے بسوں کا سایہ بستر آنے والا ہے, جہاں میں ظلمتوں کا چاک ہوگا آج سے سینہ, خدا کے فضل سے ماہ منور پر آنے والا ہے. تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اپنے ماں
ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, اگر اب کبھی ایسا ہو جائے تو اس موقع پر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر عمل کر سکتے ہیں؟
جب میں نے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا سنت ہے, تو یہ ٹریفک جب جام ہوتا ہے تو صبر تو کر, تکلیف تو ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے, لوگ بڑھ بڑھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کوس رہے ہیں تو اس کو کوس رہے ہیں, تو بعض معاذ اللہ گالیاں بھی نکالتے ہوں گے, تو صبر, اے صبر تو خزانہ ہے فردوس بھائیو, عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. ثواب کمانے کا موقع ہے, درود شریف پڑھتے رہے, صبر کا جام پیتے رہے, ثواب کھڑا کرتے رہے اپنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس میں تو بعض اوقات ایسے ایسے مناظر بعض اوقات نظروں کے سامنے سے گزرتے کہ وہ رش ہے, ٹریفک جام ہے, جس کی گاڑی ہے اس کا بھی شیشہ چڑھا ہوا ہے, اے سی چل رہا ہے, اور وہ اندر اندر ہی بر 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 کہہ رہا ہے, پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے, کس کو سمجھا رہا ہے, کس کو بول رہا ہے. آپس میں دو بیٹے ہوں گے تو یہ بھی باتیں کر رہے ہوں گے. یعنی یوں جو کرے آگے بڑھنا آگے بڑھنا, اس کے سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا ہو تو آگے ٹرک گاڑی سب بسیں کھڑی ہوئی ہیں. صبر کا مدنی پھول سمجھ میں آ جائے تو ٹریفک میں بھی, روڈ پر بھی گاڑی چلاتے ہوئے بھی ثواب کمانے کے بڑے مواقع مل جاتے ہیں.
کیسٹ لگا لیں اپنے, مدنی مذاکرے کی سنتے رہیں, بیان سنتے رہیں, نعتیں سنتے رہیں, جھومتے رہیں, کیونکہ آپ کی بے صبری سے پر آئیں گے نہیں گاڑی کو کہ یہ اڑ کے پہنچ جائے, جانا اسی ٹریک پر. اس کو سوائے صبر کے کوئی حل بھی نہیں ہے. اس کا
کوئی ایسے جملے, کیونکہ یہ بڑا مطلب کہ اہم موضوع ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اس وقت ٹریفک ہے نا, یہ دنیا کا مین پرابلم میں سے ایک پرابلم ہے. اور ایک ٹریفک ٹائمنگ, اور جس پہ خاص طور پہ جو بڑے اور اہم شہر ہیں, دو گھنٹے, ڈھائی گھنٹے, ڈیڑھ گھنٹہ روڈ پر, یعنی میں بھی کئی ایسے اہم شہروں میں دنیا کے میرا جانا ہوا ہے سفر میں, تو اہم شہر جس کو کہتے ہیں نا وہ ٹریفک. یہ خود ہمارے اپنے کراچی شہر کا بھی اس وقت یہ بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے. اور وہ دو, اچھا وہ کون سے جملے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, اب یہ جملے آپ بولو گے تو یہ جملہ آپ کا بے صبری میں آ جائے, کیونکہ بولنے کے بعد بھی آخر اس کو کچھ کہے گا نا, صبر کر, ہاں چل ٹھیک ہے صبر ہی کر لیتے, اور کیا کر سکتے ہیں, اپنے صبر کرتے ہیں بھائی میں صبر کر رہا ہوں. تو آخر یہ صبر کب شروع ہوتا ہے, اور کون سا ایسا جملہ ہے جسے لگے گا کہ اب یہ صبر نہ رہا؟
یہ ہوتا ہے اہم شہروں میں ہی ہوتا ہے,
جی جی,
قصبوں میں, دیہاتوں میں نہیں ہوتا, ٹریفک جام نہیں ہوتا ہوگا. اس میں ایسا ہے کہ جیسے پھنس گئے یار,
جی
یہ شکایت کی نا اس نے, یہ بے صبری کا مظاہرہ ہو گیا. دیکھیے افل مدینہ بول لے کچھ نہیں, اور درشی پڑھنا شروع کر دے, اور اپنے چہرے پر اطمینان لے آئے, ورنہ وہ چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے تجھے. لیکن اب چہرے پر تو چلو پتا نہیں حکم لگے گا یا نہیں لگے گا, لیکن ایک زبان تو پھنسا دیتی ہے. برا بھلا بولتے ہیں, پولیس کو بولیں گے, ٹریفک پولیس کو بولیں گے, سنبھال نہیں سکتے, یوں کرتے ہیں, ادھر یوں ہونا چاہیے, یہ دو ٹریک اور بڑھا دینے چاہیے, اور یہ مطلب بس وہ بے تکے مشورے دے رہے ہوتے ہیں اندر بیٹھے بیٹھے, وہ خود ہی سن رہے ہوتے ہیں. یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ تو اپنے گلاس بند کر کے اندر اندر ہوتے ہیں, کہاں کس گاڑی میں کیا ہوتا ہے کوئی سمجھ تو آتی نہیں ہے.
فارغ آدمی کرے گا کیا؟ آپ نے جو مشورہ دیا اگر اس پر عمل کر لے اور وہ کوئی اس طرح کا صورت بنا لے, کیسٹ لگا لے بیان وغیرہ کی, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کافی کچھ
سیکھ. یہی حل ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے.
میں
یا پھر جلدی نکلے, یا کوئی اور بھی متبادل بازو کا تو روڈ ہوتے ہیں, معلومات نہیں ہوتی.
میں وہ حضور ایک ملک میں تھا, تو وہاں پر بہت ٹریفک جام نا, آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے, بہت ٹریفک جام. تو میں رک گیا تھا, تو میں گاڑی سے تھوڑا سر باہر نکالا, میں نے فوٹو کھینچ کر ٹریفک جام کی اپنے آئی ٹی شعبے کو بھیجی, داؤد اسلامی کا جو آئی ٹی کا شعبہ ہے. میں کہا یار یہ ٹریفک جام ہے, ایک ڈیڑھ گھنٹہ کم از کم لگ سکتا ہے. تو اچھا ہر ملک میں نیٹ انٹرنیٹ اتنا آسانی کے ساتھ اور اچھا اویلیبل ہو, یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کمزور نیٹ پر بھی ہم یہاں سے کوئی لائیو مدنی چینل کی ٹرانسمیشن سن سکیں؟ جیسے لوگ گاڑیوں میں ریڈیو شروع کر دیتے ہیں, اور ریڈیو پہ پھر جو ان کو سننا ہے ان کی مرضی ہے. تو ہم اپنی آئی ٹی مجلس نے جو مدنی چینل کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر باقاعدہ ریڈیو آپشن دے دیا, کہ اگر آپ مدنی چینل سننا چاہتے ہیں, دیکھنے کی پوزیشن اگر نہیں بن پاتی سننا چاہتے تو ریڈیو کا آپشن دبا دیں, تو جو کچھ مدنی چینل پہ اس پر لائیو جو بھی مدنی چینل چل رہا ہے اس کی آواز آپ کو آپ کے موبائل کے اسپیکر پر آ جائے گی اور آپ سن سکتے ہیں. اور الحمدللہ مدنی چینل پر علم دین سیکھنے سکھانے نعتوں وغیرہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ الحمدللہ اب ہمارے جو مدنی چینل کی جو اپلیکیشن ہے نا, اس میں ریڈیو کا آپشن موجود ہے کہ آپ وہاں پر باقاعدہ سن سکتے ہیں. دیکھنے کا بھی آپشن تو ہے ہی, لائیو جو بھی مدنی چینل پر چل رہا ہے دیکھ لیں. تو یہ بھی ایک آپ کے پاس صورت موجود ہے. ٹریفک میں ہے, نیٹ تو تقریباً بڑے شہروں میں تو نیٹ اچھا ہوتا ہے, آپ نیٹ آن کر کے آپ مدنی چینل دیکھیں, جو بھی سو مدنی چینل باہر آپ کے موبائل پر چل جائے گا.
ماشاء اللہ. صلو علی
النبی
صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق غوث اعظم, سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا روزانہ رات دسترخوان بچھایا جاتا جس پر آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے, کمزوروں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے, بیماروں کی عیادت فرماتے, اور علم دین حاصل کرنے کی راہ میں آنے والی تکلیفیں برداشت فرماتے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. الحمدللہ 1444 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج گیارہویں شب ہے, الحمدللہ غوث پاک کی ماہانہ گیارہویں شب. آپ نے بھی اگر نہ کی ہو تو ضرور کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سر بھلا کیا مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اتنی شاہی جو
بالأمل ونبتعد عن اليأس والقنوط, وكيف يكون عندنا حسن ظن بالله عز وجل.
ہم اللہ پاک کے بارے میں اس کیسے قائم کریں, بالکل اللہ پاک کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے. جیسے کہ جس نے اللہ پاک کی رحمت کی امید باندھے رکھی انشاءاللہ اس پر رحمت ہوگی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو جائیں گے جہنم میں, یہ کہتے سنائی دیتے ہیں. یہ خطرناک ہے. جو قرآن کریم نے ہمیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ پاک سارے گناہ بخشنے والا ہے. کیوں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے, وہ مغفرت کے خزانے اس کے ختم نہیں ہو گئے کہ ہم مایوس ہو جائیں. نہ ختم کبھی ہوئے تھے, نہ ہوئے گئے, نہ کبھی ہوں گے. اللہ کی رحمت تو جتنا جیسا اللہ پاک کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں گے ویسا ہی ہوگا. اور اس کے مطلب ہے کہ شرح الصدور میں اس طرح کے اس کے واقعات بھی ہیں رحمت کے. اب وہ مطلب مفہوم من کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ جیسے کہ کوئی سخت بیمار تھا, اس کا چچا اس کے سرانے آیا عیادت کی, اور پھر تھوڑا اس کو کوسا بھی کہ تجھے بولتا تھا کہ یوں کیا کر, گناہ مت کیا کر, لیکن تو مانتا نہیں تھا نا. دیکھ اب اس بتیجے نے کراتے ہوئے کہا کہ چچا جان
آپ کی جگہ میری ماں ہوتی تو کیا وہ بھی اس طرح مجھے ایسے موقع پر ڈانٹ ڈپٹ کرتی؟ چچا نے کہا کہ اگر تیری ماں اس جگہ ہوتی تو تجھے اٹھا کے جنت میں رکھ دیتی. اس بھتیجے کے منہ سے نکلا کہ میرا رب تو مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے, اور اس کا دم نکل گیا. تو چچا کا اس طرح کا بیان ہے کہ جب میں اس کو دفن کرنے کے لیے جب تدفین ہوتی, میں کہ آخری جب میں نے اینٹ لگائی تدفین میں تو اینٹ گر گئی قبر میں, اور میں نے دیکھا تو پوری قبر جو تھی وہ حد نظر تک وسیع ہو گئی تھی اور روشن تھی. وہ قبر بہت کشادہ ہو گئی, یعنی مطلب یہ کہ اس کا وہ اللہ پاک کے بارے میں اچھا گمان کہ میری ماں تو میری ماں سے بھی میرا رب مجھ پر زیادہ مہربان ہے, یہ اچھا گمان جو تھا وہ کام آ گیا. حدیث قدسی میں ہے, حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہو لیکن ارشاد اللہ پاک کا ہو. تو حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان خیال سے قریب ہوں. اس طرح مطلب ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, البتہ یہ کہ اس کے قہر و غضب سے غافل بھی نہ ہو اور اس کی خفیہ تدبیر کو بھولے بھی نہیں. یہ اللہ پاک کا چھپا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, ہے نا, ہم کو نہیں پتا. ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسے بھی مسلمان ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے داخلے جہنم ہوں گے, اور جب عذاب اپنا پورا کر لیں گے تو باہر نکل آئیں گے, شفاعت سے باہر آ جائیں گے. اس طرح مطلب یہ کہ اب یہ اس پر بھی بعض بے باک ہوتا ہے نا, یہ کہتے آپ نے ہو سکتا ہے سنے ہوں, اچھا چلو اگر جہنم میں گئے تو نکل تو آئیں گے نا بعد میں, ہمیشہ تھوڑی رہیں گے. اب یہ کہ یہ شخص کبھی نہیں نکلے گا جو ایسا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پاک کے عذاب کو اس نے گھٹیا جانا کہ میں برداشت کر لوں گا کبھی تو نکل آئیں گے نا بار, نعوذ باللہ, گھٹیا جانا اللہ کے عذاب کو, اللہ پاک کے عذاب کو گھٹیا جاننا وہ خفیف یعنی کہ جاننا اس کو ہلکا جاننا, اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے, اور یہ کہنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. کبھی رحمت کی بات کرو تب بھی بعض وقت چڑ جاتے ہیں, واہ اتنے سارے گناہ کیے اللہ عذاب نہیں کرے گا, اسے معاف کر دے گا, ایسے تو کہنے والا تو پھنس گیا, کہنا ہی نہیں ہے, سمجھنا پڑے تو آدمی چپ رہے. اللہ کی رحمت سے بہرحال نظر نہ ہٹائے کہ اس کے جتنے بھی اعمال اچھے ہوں بالفرض ایک بھی گناہ اس کے اعمال نامے میں نہ ہو, تب بھی جو جنت میں جائے گا اس کی رحمت سے جائے گا, کہ اس نے نعمتیں اتنی دی ہیں کہ ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. جیسے ایک شخص کا واقعہ ہے, ایک بزرگ کا پرانے دور کے 400 سال یا 500 سال تک وہ زندہ رہے, اور ان کے لیے اللہ پاک نے ایک انگور کی بیل یا انار کا درخت اگا دیا تھا, پانی کا چشمہ بھی تھا, اس سے پانی پیتا انار کھاتا اور اپنا وقت گزارتا, ایک بھی گناہ اس کے پاس نہیں تھا. جب انتقال ہو گیا اس کا تو اور قیامت کا نقشہ یہ حدیث میں پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے ابو بھی ابدی الا جنتی رحمتی, میرے بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ میری رحمت سے, وہ کھڑا ہو جائے گا اس کا, یا اللہ میرے عمل نہ کیا ہی نہیں ہے, اللہ پاک کو رکنے کا حکم فرمائے گا, اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں نے اس کو جتنی نعمت دی ان میں سے آنکھوں کی نعمت ایک پلڑے میں رکھو, دوسرے پلڑے میں اس کی عمر بھر کے نیک اعمال رکھو, گناہ نہیں تھے اس کے, یہ کیا رکھو. اب تول کیا گیا تو وہ آنکھوں کی نعمت جو تھی وہ بھاری ہوئی, یہ 400-500 سال کی عبادت ہلکی ہوئی. تو اس یاد ہوا کہ تو نے تو ابھی میری ایک آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا,
باقی نعمتیں تو بھی اور باقی ہیں. اذ ابو بعبدی الى ناری بعدلی، میرے بندے کو لے جاؤ میری جہنم میں میرے عدل سے. وہ پھر رکتا گیا اللہ نے اپنی رحمت سے، پھر حکم ہوتا ہے اذ ابو بعبدی الى جنتی برحمتی، میری جنت میں میری رحمت سے میرے بندے کو لے جاؤ. تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے یہ ہوگا. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے. ہر وقت اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے، میمے نہیں کرنی. دنیا میں دیکھو بکری میمے کرتی ہے چوری کے نیچے آتی، میمے نہیں کرتی. اللہ کی رحمت، میں نے کچھ نہیں کیا. بعض لوگ عادت ہوتی ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے چنی کیا، میں نے چنا کیا. نہ اگر کچھ کیا بھی ہے تو توفیق کس نے دی؟ اسی رب نے تو دی. بھائی میں نے مسجد بنا دی، میں نے مدرسہ بنا دیا، میں نے اس غریب کو دے دیا. اس ارے بھائی تو نے کیا دیا، تیری جیب بھری کس نے؟ اسی رب نے تو بھری جس سے تو نے نکال کے دیا. وہ چاہے تو ابھی آن کی آن میں کنگال ہو جاؤ گے، اور ہو جاتے لوگ ایک دم سے، مطلب پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے بندے کی اور دیوالیہ نکل جاتا ہے. کبھی ڈاکو اس کا سبب بنتا ہے، تو کبھی آگ جلا کر راک کا ڈھیر کر دیتی ہے. اللہ پاک پر ہی نظر رکھے بندہ، اس کی رحمت پر نظر رکھے، وہ ڈرتا رہے، میمے نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد ظفر اتاری ہے. میرے کو بھولنے کی بھول سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ. اللہ برکاتہ.
وعلیکم السلام. حافظے کی کمزوری تو بھولنے کی عادت تو کیا جوان کیا بوڑھا. ہمارے طلبہ کرام جو ہوتے ہیں بھی بےچارے آ کے بولتے ہیں کہ حافظہ کمزور ہے، پڑھتے ہیں سبق برابر یاد نہیں رہتا. ویسے عمر کے ساتھ ساتھ تو ویسے حافظہ ڈسٹرب ہوتا ہے، میموری جو ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے، جس پر اللہ کرم فرمائے. خیر تو مجھے تو ایک وظیفہ بہت اچھا لگا ہے. میں بہت پرانی بات ہے دعوت اسلامی، ایک فاروق کی بزرگ تھے سیدنا فاروق اعظم کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ فاروقی کہلاتی ہے. وہ ایک جگہ مسجد میں کہیں شاید قبر پختونخوا سے تشریف لاتے تھے، چہرہ بڑا نورانی تھا. رحمت ہے سارے ان کے صدقے ہماری قبر روشن کرے، اب تو حیات ہونا مشکل ہے ان کا. اس وقت بزرگ تھے، آتے سفر کر کے پورے ماہ کا اعتکاف کرتے تھے ایک مسجد میں. میں کبھی کبھی ان کی زیارت کرتا تھا، ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا. انہوں نے مجھے قوت حفظہ کا بڑا پیارا وظیفہ بتایا، ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، پانچ بار یا سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر سینے پہ دم کر دیا کرو. وہ میں نے بہت بار کیا ہے الحمدللہ. اور بہرحال میرا حافظہ آپ کے سامنے اس عمر میں، ورنہ حافظہ بہت زیادہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے بہت سو کا، لیکن اللہ کی رحمت ہے میرا کام آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے. فرق تو ہے مطلب ظاہر، اب ہر عضو کمزور ہو گیا، دماغ بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو جواب دے گا، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں، بولتا چلا جاتا ہوں اللہ کی رحمت سے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے کرم ہے. اللہ نظر بد سے بچائے، آپ کو بھی اللہ حافظہ کبھی عطا کرے. اور بس یہ کہ اچھی باتیں یاد رہیں، آخرت میں کام آنے والی باتیں یاد رہیں، آخرت میں نقصان والی باتیں تو ہمارے اندر جائیں نہیں. ایک بزرگ تھے، جب راستے میں لوگ باتیں کرتے ہوئے گزرتے تھے کان بند کر لیتے تھے. حافظہ اتنا مضبوط تھا ان کا کہ بعض اوقات لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مطلب کانوں سے ٹکراتی ہیں، تو پھر وہ میموری میں داخل ہو جاتی ہیں اور مجھے یاد رہ جاتی ہیں، اس سے کوفت ہوتی تھی، تو اس لیے وہ سنتے نہیں تھے. امام زہری کا یہ واقعہ ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں جاتے تھے کہ جو مطلب اس طرح کی غلط سلط باتیں کریں اور ہمارا جو ہمیں یاد رہ جائیں اور پریشانی ہو. میرے مرحوم بھائی بھی کبھی کبھی مجھے کہتے تھے کہ ایک شخصیت کے بارے میں
کہ یہ کوچوان سے بات نہیں کرتے تھے، تانگے والا جو تھا یہ تو ارے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، تو اسے بات ہی نہیں کرتے، بولے یار کہیں میرے اخلاق ایسے نہ ہو جائیں. تو یہ کہ ہماری بیٹھکیں، ہماری دوستیاں، ہمارا ماحول ایسے ہی ہے، عجیب و غریب ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کے جو انداز گفتگو، ہماری اندر جو رف نیس جو ہے نا، یہ ہمارے ماحول نے ایسا داخل کیا کہ یہ جاتا نہیں. بڑا شریف بن کر بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جس سے کہ ملائے تو اس کی نظر سے مل جانی ہے، پھر جب مطلب تھوڑی دیر کے بعد کوئی بات نکلتی ہے اور کوئی اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے نا، اس کی جب پھرکڑی گھومتی ہے نا، کہاں ولایت، کیسی ولایت، کیسا صلاح و تقویٰ. یہ بندہ جو بفرتا ہے تو اس بندہ جان بجانا مشکل ہو جائے. یہ حالات ہیں. اللہ پاک ہمیں اس نے اخلاق کی دولت عطا فرمائے. اخلاق نہیں ہے یہ، گھر گھر کی کہانی ہے. اتنا رفنے، اتنا جارحانہ گفتگو، سمجھانا بھی کسی کو نہیں آتا. سمجھانے میں بھی مطلب یہ کہ بس ایسا رف انداز ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ، حکیمانہ انداز ہو، سمجھانے والا انداز تو آدمی کو سمجھ زیادہ آتی ہے. ہمارا جارحانہ انداز سامنے والوں کو ضد پیدا کر دیتا ہے، اس سے بعضوں کا بگاڑ بڑھ جاتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب میں جو کہتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، یہ باتیں بھی سر سے گزر رہی ہوتی، یار کون سا وہ کرتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. ایک بار کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی مجھ سے سیٹ نہیں ہوتے، مسئلے ہوتے ہیں. میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ تکار کے بجائے آپ جناب سے بات شروع کر دیں، بھلے چھوٹے ہیں، بعد میں مجھے ملے تھے یار آپ نے کیا نسخہ بتایا، تو میرے بھائی مجھ سے سیٹ ہو گئے. آپ کسی ہو رہا میں تجھے کتنی بار سمجھایا مانتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک جارحانہ گفتگو کا مثال دی میں نے آپ کو، وہ کہاں یار سیٹ ہوگا، آپ کے سامنے خوف سے چپ ہو جائے گا، پھر کرے گا وہی ہے. اگر اس کو تو کے بجائے آپ کہہ کر آپ ایسا نہ کریں پلیز، اس سے ضد نہیں پیدا ہوگی. یہ سو مرتبہ کا مانتا ہی نہیں ہے، بے وقوف. اب کہاں یار وہ سدھرے گا. ہماری گفتگو یہ نہیں آپ بول دو، میں نے تو لفظ بے وقوف بولا، بھر رہا تو گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی یار، نوکروں کو سیٹ گالیاں دے رہا ہوتا ہے. یہ جو رف قسم کے جو ماحول ہوتے ہیں جن کے کارخانوں میں، ادھر ادھر ہم سب سمجھ سکتے ہوں گے، سر گالیاں بےچارا، وہ پیسوں کی خاطر ہو جی آئندہ خیال رکھوں گا، مگر وہ جی جو ہے نا آئندہ خیال لگتا ہوگا بعض ہوگا تیجوری دے کے بعد کبھی کچھ تو نقصان بھی کر دیتا ہوگا. وفا اس میں آنی بہت مشکل ہے. آپ کے جارحانہ انداز سے پیار پیار پیار، امام غزالی رحمت اللہ نے اتنا پیارا نسخہ دیا ہے، وہ اپنے غلام کو، اب تو غلام نہیں ہے، غلامی کا دور نہیں ہے، اپنے غلام کو بھی کبھی کبھی دیوالا گھی میں تر کر کے اس کے منہ میں رکھتے، مالک جو ہے کہ وہ غلام کیسا کام دے گا. اگر یہی ہے سلوک اگر ہم اپنے نوکر سے کریں کہ اس کو ساتھ بٹھائے کھانے میں، بھلے ہر وقت نہ بٹھائے، جب جیسے کہ اب کھانے کا ٹائم آیا اور موقع ہے اس کو بھی بلا دیا ساتھ، آ جا آ جا بیٹھا جا، بٹھا دیا، پھر اس کو کوئی اچھا سا نوالا یا بوٹی یا مطلب بارہ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی یعنی کہ بہترین نوالا، لو بیٹھے لو کھا لو، بسم اللہ پڑھ لو، آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکھ دیا. آپ دیکھنا یہ ہے، آپ نہیں کہیں گے تو بھی آپ کے لیے یہ وفا کرے گا، آپ کے لیے جان دے دے گا اگر یہ اس نے سلوک کریں گے نا. لیکن سر یہ سب کہنے کی بات ہے، ایسا کرنا کس نے، شیطان بول چکا ہوگا بہت سو کو، ایسا کرو گے نا سر پہ چڑھ جائے گا، مارو سر پہ سے اس کو اور اپنے سامنے بٹھاؤ، نوالے کھلاؤ، آپ کی خدمت نہ کرے تو مجھے کہنا. یعنی اس کو آپ شفقت دیں، محبت دیں، نوکر ہے آپ کا یار، ملازم ہے، تو وہ مطلب اس کو شفقت دیں گے، تنخواہ آپ ہم مفت نہیں دیتے اس کو، وہ کام کرتا ہے کام کی تنخواہ دیں، اس کو جھاڑنے کی تنخواہ تھوڑی دیتے ہم، کہ اس کے دل دکھاتے رہے اور گناہ کماتے رہے، پھر آپ گناہ کمائیں گے، بے جا اس کی دل آزاری کریں گے. اس لیے مطلب گھروں کے ماحول بھی یہ، باپ بھی بیٹے کو اسی طرح جھاڑ رہا ہوتا ہے، ماں بھی لتاڑ رہی ہوتی ہے اور کوسنے دے رہی ہوتی ہے، اور مطلب پٹ پڑے کھٹ پڑے اور کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں بچے ہو آج، کس کو شکایت نہیں ہے اپنی اولاد سے، بچے مانتے نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، شادی کروا دی تو اب الگ جا کے بیٹھ گیا گھر بنا کر، ماں کو پوچھتا نہیں ہے باپ کو پوچھتا نہیں ہے، ماضی میں تھوڑا جھانک کر دیکھے بندہ، بعض اوقات قصور نہیں بھی ہوتا ہے، اچھا بالفرض ماں باپ کا قصور ہے بھی، تب بھی اولاد کو یہ سلوک نہیں کرنا کہ ماں باپ کو چھوڑ دے، یہ کہیں ایسا نہ سمجھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں آپ غلط کر رہے ہیں، وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. ہمیں مطلب اپنے ماں باپ سے بلکہ دوسروں سے بھی اس نے سلوک کرنا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بد سلوک ہی کرے تب بھی اس نے سلوک ہی کرنا ہے، کہ جو نجاست ہے وہ نجاست سے نہیں دھلتی، پیشاب کو پیشاب سے پاک نہیں کر سکتے، پیشاب پانی سے ہی پاک ہوگا، ہے نا؟ تو اگر کوئی ہمارے ساتھ بد سلوک ہی کرتا ہے ہم بھی بد سلوک ہی کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ لوہا لوہے سے ٹکرا کر چنگاریاں اڑیں گی، آگ لگے گی. اگر وہ بد سلوک ہی کرتا ہے ہم اس نے سلوک ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس پہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ کل وہ بھی ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، اچھا سلوک کرے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہو خدا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کاشم محمود ہے اور کلفٹن سے میرا تعلق ہے. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم پیشہ ور بھکاری کو کھانا دے سکتے ہیں؟
اب پیشہ ور بھکاری یعنی وہ نہیں جو پیشہ ور سے آیا ہے، بلکہ جو بزنس جس کا ہے، بھیک مانگنا جس کا پیشہ ہے، اس کو پیشہ ور بولتے ہیں، پروفیشنل پروفیشنل بھکاری. تو اگر کنفرم ہے کہ پروفیشنل ہے تو اس کو دینا ناجائز ہے، کیونکہ دے کر اس کی گناہ پر مدد کرنا ہے، کہ بھیک کو پیشہ بنانا یہ حرام. تو قرآن کریم نے ہمیں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور برائی پر، گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو اس لیے وہ ان کی مدد، یہ گناہ جب کہ کنفرم ہو کہ پیشہ پر ہے، پروفیشنل ہے، اس کی مدد نہ کی جائے تاکہ یہ کام دھندہ کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے یہاں مہمان بن کر تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟
اس سے کیا مطلب مراد کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر وقت انداز شریعت کے مطابق ہی تھا، اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہی تھا.
یعنی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مہمان کو میزبان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے کیا آداب ہے؟
یہ الگ سوال ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی میں بات کروں وہ الگ بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
اصل میں یہ بعض اوقات ہمارے جب ٹاپک چلتے ہیں تو اسی مناسبت سے کچھ سوالات سوشل میڈیا پر ہاتھوں ہاتھ آتے ہیں.
اچھا
تو یہ دو دن پہلے کچھ موضوعات معجزات کے جو چلے تھے تو اسی ٹائم یہ آیا تو اگرچہ اس کی تفصیل نہیں تھی لیکن ذہن یہ بن رہا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کا جو انداز تھا تو اس طرح سے وہ کچھ معجزات کے حوالے سے جو ظہور ہوا تو یہ اسی ٹائم پہ یہ سوال اس طرح سے آیا تھا.
ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے, انہوں نے بکری ذبح کرنا چاہی تو ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو, دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا. تو علماء نے اس کے تحت لکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس بکری کے بچے چھوٹے ہیں وہ اذیت میں نہ آئیں اس تعلق سے یہ فرمایا, یا پھر یہ فرمایا اس وجہ سے فرمایا کہ صاحب خانہ کے بچوں کو دودھ کی حاجت ہو تو دودھ والی جو بکری ہے وہ ذبح نہ کی جائے. تو یوں علماء نے نقطہ یہ لکھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے کہ جو مہمان ہیں وہ میزبان کی تکلیف کا خیال رکھے کہ وہ کس حال میں ہیں. ہمارے ہاں برادریوں میں بہت سارے لڑائی جھگڑے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ داماد گیا, عزت نہیں کی, یہ کھانا کھلایا وہ نہیں کھلایا. تو یوں بھی ایک طریقہ ہے.
فقی ابو الدیس سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ دعوت کھا کر باہر تشریف لاتے ارشاد فرماتے تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا, نیک لوگوں نے تمہارے یہاں کھانا کھایا, فرشتوں نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی اور تم پر رحمت اتری. یہ غالب رمضان شریف کا ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ واقعہ روزہ دار ہوں. حوالہ اس کی حدیث پاک کا سنن ابو داود شریف جلد 10 پیج نمبر 349 حدیث نمبر 3356. مہمان پر چار باتیں لازم ہوئی ہے, عالمگیری کے حوالے سے ایک کتاب ہے. مہمان پر چار باتیں لازم ہیں. نمبر ایک, جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے. نمبر دو, میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے. نمبر تین, جو کچھ پیش کیا جائے اس پر راضی رہے. نمبر چار, جب واپس جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے. اور بھی بہت ساری احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں کہ گھر میں بعض لوگ مہمان بن کے جاتے ہیں تو طرح طرح کے سوالات, یہ اپنے رنگ چونا کب کروایا تھا, کلر تھوڑا اتر رہا ہے, مطلب اس طرح کے بھی بعض اوقات جو بڑے ہوتے ہوں گے نا ہو سکتا ہے کہ کوئی تنقید کرتے ہوں. اچھا پھر یہ کہ اپنے طور پر جا کر فریج کے دروازے کھول لینا, کوئی چیز نکالنا ہے خالی چیک کرنا فریج میں کیا کیا ہے. اچھا اسی طرح بعض لوگ اپنی گدڑیاں اور یہ جو گھر کا جو رکواڑ جیسی چیزیں اس پر مہمان آتے پردہ ڈال دیتے ہیں, وہ پردے وٹا کے دیکھنا کہ کیا کیا چھپایا ہوا ہے اس میں, خالی بس دیکھنا ہو رہا ہے دیکھنا. اسٹور روم ہے اس کو کھول ڈالنا اور دیکھنا کہ اندر کیا کیا ہے, یہ میزبان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ تم سے ہی چھپایا ہے تو تم نے اس کو اوپن کر دیا. تو یہ وہ باتیں کہ اس میں عقل سلیم ہونا تو خود بھی اس شاید سمجھ جائے کہ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. ہم یار کسی کے گھر آئے ہیں مہمان بن کر اور وہ کھانا کھلائے گا اور وہ کھانا ہی کھانا ہے, ہم نے مانگنا بھی نہیں ہے بار بار کہ یہ دے دو بوٹیاں نکال کے لاؤ, یار یہ ٹھنڈا ہو گیا گرم لا کر جاؤ, تو ایسا کچھ نہیں کرنا. جو دے صبر شکر کا کھا لینا ہے. ہاں جہاں بالکل واقعی 100% بے تکلفی ہو اس کے پھر الگ احکام ہوتے ہیں. عام طور پہ بے تکلفی ایسی ہوتی نہیں ہے. بے تکلفی ہوگی تو آپ کے لیے تو اپنی گدڑیوں پر پردہ نہیں ڈالے گا, پردہ کھینچ لے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
خواب میں جنت
دیکھ سکتا ہے؟ خواب میں جنت, ہاں جنت دیکھ سکتا ہے, بلکہ اس کی تو مطلب روایتیں بھی ہیں, واقعات بھی ہیں. جنت خواب میں دیکھنے کے اگر یاد
سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ پر کے ساتھ جنت کے اندر اڑ رہے تھے, یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بیان بھی کیا تھا.
حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کو پر لگے ہوئے ہیں, وہ پر سے جنت میں اڑ رہے ہیں. سبحان اللہ, انہی کی شانیں ہیں. ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
سب صحابیات بھی
جنتی جنتی,
چار یاران نبی
جنتی جنتی,
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی,
ہیں حسن حسین بھی
جنتی جنتی,
حضرت معاویہ
جنتی جنتی,
اور ابو سفیان بھی
جنتی جنتی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت, آج یہ سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھنے کو ملی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ تصویر 1940 میں قاہرہ کی ہے. تصویر میں موجود جو لوگ چٹائیوں پر نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں یہ سب مر گئے. جو لوگ اپنی دکانوں, گاڑیوں اور ریڈیوں کے آگے نماز پڑھے بغیر انتظار میں ہیں کہ کب لوگ نماز سے فارغ ہوں گے اور ہم اپنی چیزیں فروخت کریں گے, یہ سب بھی مر گئے. یہ سب اب مٹی کے نیچے ہیں. ان میں ہر کوئی اپنے کام کا انجام بھگت رہا ہے. جس نے نماز پڑھی وہ سے نہیں مرا, اور جس نے نماز نہ پڑھ کر تجارت کی وہ مال لے کر قبر میں نہیں گیا. ہاں مگر روز قیامت ان دونوں سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا. امیر علیہ سنت, اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
عبرت کے لیے یہ کسی نے مطلب لگتا وائرل کیا ہے. اب اس میں کہ اس واقعے کو ہو گئے یعنی 100 سال, 80 بائی 80 82 سال,
78 years.
اس میں سب مر گئے.
82 years.
سر سب مر گئے کے بدلے سب مر گئے ہوں گے, یہ شاید انسب جملہ موتا. اور سر جس نے بھی دیا ہے تو عبرت برا کہ واقعی یعنی کہ جو نمازی ہے وہ بھی دنیا سے جاتا ہے, جو بے نمازی وہ بھی دنیا سے جاتا ہے, اور اتنا عرصہ ہو گیا تو غالب گمانے کے دنیا میں نہ رہے ہوں گے. تاہم مطلب یہ کہ جو ریڈیوں پر وہ لگے ہوئے, ان کے بارے میں یہ فائنل ڈیسیزن نہیں دیا جا سکتا کہ یہ انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا. مسجدوں میں جمعے کی نماز کے اوقات میں ہمارے ہاں تو یہ فرق ہوتا ہے. اب جیسے کراچی میں کہیں 1:30 بجے بھی ہو سکتا ہے جمعہ ہوتا ہوگا, 1:15 بجے بھی ہوتا ہوگا, اور عالمی مدنی مرکز فضال مدینہ میں 3:30 بجے ہوتا ہے. کتنا فرق ہے, پورا شہر گھوم لے آدمی جب تک 2 گھنٹے میں, تو ہو سکتا ہے کہیں جلدی جمعہ پڑھ کے فیضان مدینہ کے بار اپنا روزی کمانے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ فیضان مدینہ میں لوگوں نے نماز بھی پڑھی اور اس نے تجارت کی, نمازی بھی پڑھ کے آیا. تاہم یہ کہیں کہ اتنے نقشہ کھینچا ہے, تو بہرحال یہ حقیقت تو ہے کہ نماز والا ظاہر نماز لے کر جائے گا, جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اپنا مال لے کر قبر میں جائے گا نہیں, مال ساتھ نہیں آئے گا, نیک اعمال ساتھ آئیں گے. تو اس لیے نیک اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور مال حلال کمانا یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے. تو اس لیے مطلب مال بے شک کمائے لیکن صرف حلال کمائے, اور انسب مناسب ترین یہ کہ حسب ضرورت کمائے. مال جمع کرنے کے لیے مال نہ کمائے, بلکہ بال بچوں ماں باپ کی خدمت کے لیے ایک کمائے. ہر موت کو یاد دلاتا یہ واقعہ کہ
کہ ہم بھی مطلب اگر ہمارے بھی یہ مناظر جو ہوں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اب تو مووی ویڈیو اور اب تو بہت ٹیکنالوجی آگے نکل گئی, یہ صدیوں تک ہو سکتا ہے محفوظ رہے اور لوگ ہمارے یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ سارے دنیا سے جا چکے ہوں گے. یوں مطلب یہ کہ ہم ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم بھی عنقریب اگرچہ اس وقت مسٹر ہوں جناب ہوں عنقریب مرحوم کا لقب پانے والے ہیں. اللہ پاک کرے کہ ہم واقعی مرحوم ہوں. کہا تو مرحوم جائے گا جس کا مسلمان ہونا ظاہر ہے, لیکن ہر ایک مرحوم ہوتا نہیں ہے. مرحوم مانے جس پر رحمت کی جائے, یہ دعا رحمت ہے مرحوم, لیکن ہمارے حق میں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں. مرحوم کی یہ معنی بھی ہے رحمت کیا جائے رحمت کیا گیا ہے نا, دونوں معنی. ہاں جس اچھا دعائیہ جملہ رحمت کی جائے مرحوم پر, مرحوم ہے نا رحمت کی جائے دعا رحمت. تو دعا رحمت بھی ملے گی تو ظاہر مسلمان کو, اللہ نہ کرے اگر ایمان پر کسی کا خاتمہ نہ ہوا تو اب وہ لوگ بھلے اس کو مرحوم کہے لیکن وہ رحمت کا اب حقدار نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہے. کیوں اللہ پاک سے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مشورہ کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے بھی بے شمار مشورے کیے ہیں, یہ بتائیے کہ آپ کو اب تک ملنے والا بہترین مشورہ کون سا ہے, جواب ارشاد فرما دیجیے.
یہ تو ظاہر ہے کہ طے کرنا بہت مشکل ہے, مشورے اچھے بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں, دھوکہ دینے والے بھی مشورے ہوتے ہیں. کسی کو یہ مشورہ دے کر الٹا سیدھا کو مطلب چڑھا دیا, پتا بھی ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں تاکہ یہ مصیبت نہ پھنسے, یہ بھی ہوتے ہیں مشورے. مشورہ جس سے مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے امانت دار ہوتا ہے, وہ درست مشورہ دے غلط مشورہ نہ دے. غلط مشورہ ہرگز نہ دے اگر سمجھ نہیں پڑتی, معذرت کر لے کہ مجھے سمجھ نہیں آتے, کسی اور سے چاہے تو یا فلاں سے چاہے تو مشورہ کر لے. اچھے مشورے ہر ایک اچھے مشورے بھی ملے جس میں یہ دعوت اسلامی بھی ہمارے سامنے, یہ بھی مشوروں کے ذریعے ہی وجود میں آئی ہے. اس کے بعد بھی اچھے اچھے مشورے ملے وہ نافذ ہوئے. مدنی چینل ہمارے سامنے, یہ بھی آپ کے سامنے کہ ہم نے نگران شورا نے اور ہم نے مشاورت کی تھی, تو میں نے کہا یار یہ گناہوں کے بغیر چلے گا کیسے چینل. میرے کو یوں کہ سب مقررین کو اجازت دینی ہوتی ہے, اس میں مسلک مذہب جو بھی ہو یہ قانون ہے, کوئی مجھے یوں غلط فہمی نہیں, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں, ہم جس کو چاہیں گے وہ بیان کریں گے. اچھا آپ نے بالکل تو بولا, یہ تو پھر میری سمجھ میں آیا. اور پھر یہ کہ کیا نام رکھا جائے تو بے ساختہ نکل گیا مدنی چینل. الحمدللہ یہ مدنی چینل یوں مطلب یہ طے ہوا ہمارا, پھر مزید آگے بڑھے. آج الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں مدنی چینل ایک الیکٹرانک مبلغ کی حیثیت سے نیکی کی دعوت کی دنیا مچا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کو کس شخصیت نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور ہر شخص کو کس شخصیت کی طرح بننے کی خواہش رکھنی چاہیے؟
سب سے متاثر شخصیت تو وہی ہے جس کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب وہ دنیاوی اعتبار سے آپ کا پوچھنے کا مطلب ہوگا, یہ زندگی ظاہری زندگی میں ایک نہیں مطلب یعنی کئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن سے انسان متاثر ہوتا ہے. یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فلاں نے ہی مجھے متاثر کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب سے ملاقات کے دوران احترامن ان کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے.
امام کا ہاتھ چومے, عالم کا ہاتھ چومے, ماں باپ کا ہاتھ چومے, دادا دادی نانا نانی کے بھی ہاتھ چومے جائیں اور نیک صالح آدمی ہے اس کے بھی ہاتھ چومے جائیں, سادات کرام کے ہاتھ چومے جائیں, جائز ہے, وہ حرج نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ صحابہ کرام نے چومے ہیں, نو پرابلم, اس میں کوئی ایسا کنفیوز ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, بلکہ حشت بہشت چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے ملفوظ آتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگ صرف اس لیے بخشے جائیں گے قیامت کے دن کہ انہوں نے بزرگوں کے ہاتھ چومے تھے, کوئی تعظیمن عقیدت سے مصلحت نہ ہو تعظیم, وہ اگلا قابل تعظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, مدینہ شریف جانے کا کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرما دیں.
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ایک تو اس کا ابھی پچھلے دنوں بیان ہوتے نقش نالے پاک کے, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو اپنے پاس نقش رکھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کرے اور روزہ اقدس کا بھی دیدار کرے, مدینہ پاک کی حاضری بھی اس کی برکت سے ہو سکتی ہے. اور ایک دعا وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ ایک ذکر ہے, عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اسی جگہ بیٹھ کر پڑھتے رہے, اب آخر بیچ میں کوئی درود پاک بھی پڑھ, جو دعا مانگیں گے جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے, جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول, بنا مانگ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر السنت ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا, کیا بارہویں رات جاگنے کی فضیلت بھی ہے؟
بڑی راتوں میں مطلب یہ کہ جب تک استقامت ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو, بغیر گناہ کے بندہ جاگ کر عبادت کرے, ڈائریکٹ آپ اور عام راتوں میں بھی اگر عبادت کو کرتا جاگ کر اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی اور اس کے اپنے ضروری کام ڈسٹرب نہیں ہوتے, تب بھی رات جاگنے میں رج نہیں, ساری ساری راتیں جاگ کر عبادتیں کی ہیں. بارہویں رات کیونکہ مطلب یہ کہ بڑی اہم رات ہے, اور شب ولادت کے بارے میں تو بزرگوں کا قول موجود, شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے کہ شب ولادت وہ تشریف لائے کہ اس میں مطلب جس کے صدقے لیلۃ القدر ملی, لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں, جبکہ شب ولادت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں ان کی جلوہ گری ہوئی تشریف لیا ہے, وہ پیدا ہوئے. یوں بڑی رات ہے یہ شب ولادت ہمارے یہاں منانے کا, ماشاء اللہ اس کا اچھا رجحان ہے, ذکر و محفل نعت ہوتی رہتی ہے, نعتیں پڑھنا یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, نیت اچھی ہوں اور اہتمام ہو, جتنا ادب کریں گے تو با ادب بات.
مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو عظمت والے مقام ہوتے ہیں اور عظمت والے اوقات ہوتے ہیں, اہمیت والے اوقات, تو ان میں عبادت کا ثواب یہ بڑھ کر ملتا ہے, اور جمعہ کے جو آخری وقت ہے, عصر کا آخری وقت ہوتا ہے, تو اس میں دعا خاص قبول ہوتی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت پیدا ہوئے تھے, تو اس لیے اس وقت کے اندر یہ برکت رکھی گئی کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو امام ابن الحاج امیر المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مدخل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المدخل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس وقت میں ایسی برکت کہ دعائیں قبول ہوں, تو وہ وقت کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا پیدا ہوں تو اس میں کیسی برکت ہوگی اور اس وقت کیسی دعائیں قبول ہوں گی.
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا. سلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانات سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ یعنی اچھے کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں. حوالہ ما سبت اب سننا پیج نمبر 102. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آج کل کے بزرگ نہیں ہے، 400-500 سال پرانے بزرگ ہیں اور بہت بڑے محدث، بلکہ ان کو لقب دیا گیا خاتم المحدثین، بہت بڑے عالم ہیں. ان کی ہے اشیعت اللمعات، یہ مشکات شریف کی یہ شرح ہے، یہ علماء میں مقبول ہے یہ کی شرح. پھر یہ کہ مدارج النبوت مشہور کتاب ہے، جذب القلوب یہ مشہور ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کتابوں میں شانیں بیان کی گئی. جذب القلوب میں تو مدینہ شریف کے وہ فضائل ہیں کہ جتنی مدینہ کے فضیلت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، جذب القلوب کے ان میں حوالے آپ کو ملیں گے. دیکھو آج کل کے مولانا نہیں تھے، بہت پرانے مولانا، علامہ، بزرگ، محدث، عاشق رسول ہوئے ہیں. میں نے تو یہاں تک ان کے بارے میں پڑھنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اولیاء حضوری میں سے تھے، یعنی کہ جب چاہتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. کہاں پڑھا کیا یہ یاد نہیں رہا مجھے، یہ اولیاء حضوری سے ہیں، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کے بارے میں. بہرحال بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کا مزار شریف دہلی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیوں بار بھی سبھی کو
بابات سبھی رب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دیا, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله
على محمد. آج عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں مدری مذاکرے میں ہماری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اساتذہ کے علاوہ کلفٹن النور سوسائٹی بخاری فیضان بخاری کھاردر نازم آباد سولجہ بازار بابری چوک گلشن حدید ٹھٹھا اور اسی طرح عثمان آباد کے بھی طلبہ کرام اور دیگر ذمہ داران بھی حاضر ہوئے.
ماشاء اللہ سب کو مرحبا. آج مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور دیگر عرب ممالک میں بارہویں شریف ہے. آج بڑی رات ہے. مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں جو عاشقان رسول اس وقت حاضر ہیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے میں اور دیگر عرب ممالک میں جو عاشقان رسول ہیں میں سب کو جشن ولادت اور عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پیارے اسلامی بھائی, روزانہ مدنی مذاکرے میں سے کچھ سوالات پیش کیے جاتے ہیں جو مدنی چل کے ناظرین جوابات دیتے ہیں. کل جو سوالات ہوئے تھے آئیے وہ سوالات اور ان کے جوابات سنتے ہیں.
6 اکتوبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال: ہجری سال کی ابتدا کس نے کی؟ جواب: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. سوال: ہل ہل کر جنبش کے ساتھ تلاوت کرنا کیا ہے؟ جواب: سنت ہے. سوال: بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ جواب: حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت سید حسن اتاریہ کراچی, بنت حنیف بٹ شاہدرہ لاہور, عبد الرؤف مظہری میاں والی, بنت رفیق اتاریہ گجراوالا, بنت نبی بخش اتاریہ حیدرآباد, بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد, سلیمان اتاری میرپور ساکرو. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الرؤف مظہری میاں والی. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 13 نومبر کو انشاء اللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے ٹیلی تھون مدنی عطیات جمع کرنے کی مہم کی جا رہی ہے. میں امیر سنت عرض کروں گا حضور کے دعوت اسلامی کے ساتھ ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی ٹیلی تھون کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، یونٹ بھی دیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر ان سب کے لیے کوئی دعا ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کے لیے ہونے والے ٹیلی تھون میں جو بھی ٹیلی تھون سے پہلے یا بعد اپنی ملکی کرنسی میں کم از کم ایک یونٹ جمع کروائے، اسے برے خاتمے سے بچا، مرتے وقت جلوائے مصطفیٰ دکھا، قبر میں اس کو راحتیں برکتیں دے، اے اللہ پاک بے حساب جنت میں اس کا داخلہ ہو، اور جو زیادہ یونٹ جمع کروائے مالک کریم اس پر اور بھی رحمتیں نازل فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا. جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں دوسروں کو یونٹ جمع کروانے کی ترغیب دے، اس کو اس کام کے لیے تیار کریں یا اس کے لیے کسی بھی طریقے سے کوشش کریں، ان تمام کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما، اور مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ناظرین سے مزید سوالات، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں. جوابات کل عشاء تک دینے ہیں. سوال نمبر ایک، قوت حافظہ کے لیے ہر نماز کے بعد یا عالمو یا علیمو یا حافظو یا حفیظو یا ناصرو یا نصیرو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ سوال نمبر دو، ان صحابی رسول کا نام بتائیے جنہوں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا. سوال نمبر تین، فوت شدہ مسلمان کو مرحوم کہا جاتا ہے، مرحوم کا مطلب بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نفل روزے رکھنے کے حوالے سے ترغیبات کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں جو آج تک جو کارکردگی ملی ہے روزے رکھنے کی، تو 12 دن نفل روزے رکھنے کی نیتیں ہیں، اور 12 روزے رکھنے کی نیتیں اب تک جو بھیجی گئیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,679، اسلامی بہنوں کی تعداد 9,080، 7 روزے رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 16,814، اسلامی بہنوں کی تعداد 9,396، 5 روزے رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائی کی تعداد 30,917، اسلامی بہنوں کی تعداد 18,513، اب تک جو ٹوٹل ہمیں نیتیں ملی وہ 99,399، سبحان اللہ 100,000 کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کل بڑی رات ہے، مزید اگر ہمت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ تعداد بھی حاصل ہو جائے گی. صلو علی الحبیب.
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ نبی کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ، راہ پلانا
ہے مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ.